اب جب یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ یہ استثناء ہے، ایکسیپشن ہے، اس میں یہ ہو سکتا ہے، احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کو ابھی استعمال نہ کریں، تو میرا خیال ہے اندر 10 تک ہمیں شاید واضح ہو جائے یہ بات یہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز الرحمان، آج سنگر 1978 کی 8 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النمل کی آیت 10 ہو رہا ہے، 27/10. گزشتہ جمعے میں خصوصی درس تھا جو روزوں کے فرض سے یا غائب سے متعلق تھا. اس سے پہلے درس میں سورہ النمل کی پہلی 9 آیات آئی تھی. تجدید احساس کے لیے عرض کر دوں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اب دین جسے قرآن نے کہا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو وہی دین دیا گیا تھا. دین نظام حیات کو کہتے ہیں، زندگی کا ایک ضابطہ، اور ضابطہ یا نظام جب کہیں گے تو زندگی کے مختلف شعبے اس کے اندر آ جائیں گے، اور مکمل دین جب ہوگا تو پھر یہ ہے کہ کوئی گوشہ اور شعبہ زندگی کا ایسا نہیں رہے گا جس کے متعلق اس دین میں ہدایات یا احکام موجود نہ ہو. ہر رسول وہی دین لے کر آتا تھا، اس دین پر عمل کی راہ ہونے کے طریقے، جسے آپ جزیات کہیے، جسے آپ شریعت کے احکام کہیے، وہ تو مختلف ہوتے تھے، ہر دور کے تقاضوں کے مطابق الگ ہو سکتے تھے، لیکن دین کی اصل اور اساس وہ وہی ہوتی تھی. اور اس کے معنی یہ ہیں کہ نظام زندگی، نظام مملکت خدا کے بتائے ہوئے احکام اور اقدار کے مطابق اگر متشکل کیا جائے تو وہ اب دین ہوتا ہے، اور اگر وہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہو تو وہ لا دینی ہوتی ہے، اسے کوئی نام کیوں نہ دے دیا جائے. پہلے زمانے میں اسے ملوکیت کہا جاتا تھا کیونکہ وہ دور شہنشاہیت یا بادشاہت کا ہوتا تھا. آہستہ آہستہ وہ دور بدلتا گیا، ہمارے دور میں آ کے اگرچہ ڈکٹیٹرشپ بھی ایک انداز رہا، لیکن عام انداز اب جمہوریت یا پارلیمنٹری سسٹم جسے آپ کہتے ہیں یہ عام ہے. جمہوریت ہو یا ملوکیت ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، امریت ہو، کوئی بھی ہو، جس نظام میں خدا کے قوانین کے مطابق حکومت قائم نہیں ہوگی وہ الدین کے الرغم ایک چیز ہوگا، اسے کفر کہتا ہے قرآن. تو الدین کے یہ جتنے اہم گوشے تھے، ایک نبی کے زمانے میں اس کے برعکس جو نظام حیات مروج تھا اس میں جو سب سے زیادہ بڑی خرابی تھی، قرآن کریم نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا ہے اس نبی کی نسبت سے، اور اس نبی کی اس جدوجہد کا ذکر بھی یوں ہی کیا ہے کہ جیسے وہ خاص طور پر اس خرابی کو مٹا کر اس کی جگہ صحیح نظام خداوندی قائم کرنے کے لیے آیا تھا. یہی جتنے بھی انبیاء کرام کے تذکرے قرآن میں ہیں، اقوام سابقہ کی جتنی داستانیں ہیں، وہ اسی کشمکش کے مختلف شعبے یا گوشے ہیں کہ فلاں نبی کے زمانے میں یہ جو انسانوں کا وضع اور قائم کردہ نظام تھا اس کے فلاں گوشے میں یہ خرابی بڑی نمایاں طور پر ابھری ہوئی تھی، اور اس نبی نے اسے دور کیا. اور یہ نہیں ہے کہ صرف وہ اسے ہی دور کرنے کے لیے آتا تھا، بلکہ وہ اس نظام کی جگہ نظام خداوندی کو مسلط اور متشکل کرتا تھا، وہ کر کے چلا جاتا تھا، یہ الدین ہوتا تھا. اور اس کے بعد مخالفین نہیں، مخالفین تو اس کے زمانے میں اس کی مخالفت کرتے تھے اور مزاحمت کرتے تھے، اس کے بعد خود اس نبی کے پیرو نام لے گا وہ اس دین کو پھر سے انسانوں کے وضع کردہ نظام میں بدل دیتے تھے. فرق یہ ہوتا تھا کہ اب یہ ملوکیت کی بجائے پیشوائیت آ جاتی تھی، مذہب کے نام پر غیر خداوندی نظام کو مسلط کرنا یہ تیوکریسی ہے، یہ مذہبی پیشوائیت ہے. اسی لیے جو نیا نبی آتا تھا، قرآن بتاتا ہے کہ جب بھی وہ نظام خداوندی کی دعوت دیتا تھا تو سب سے پہلے مذہبی پیشوائیت اس کی مخالفت کرتی تھی، یعنی اس سے پہلے نبی کی امت جو اس کے متشکل کردہ دین کو مذہب میں بدل چکی تھی اور اقرار انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. یہ سب سے پہلے اس نبی کے پیش کردہ دین کی مخالفت کرتے تھے. ان کی بیٹھ سے ہمیشہ ان کے پیچھے تو وہ اقتدار کی قوتیں ہوتی تھی لیکن مخالفت سب سے پہلے ان کی طرف سے ہوتی تھی کیونکہ یہی مذہب کے نام بیوا ہوتے تھے اور یہ رسول بھی جو نظام پیش کرتا تھا وہ بہرحال خدا کے نام سے پیش کرتا تھا. یہ عجیب کشمکش ہے جو چلی آ رہی ہے. شروع عجیب چیز ہے یہ مذہبی پیشوائیت نے جو تکنیک اختیار کی تھی پوری تاریخ انسانیت میں جو کبھی براہ راست برسر اقتدار نہیں آتے تھے ہمیشہ پیچھے بیٹھتے. یہ چھتری راجا ہوتا تھا یہ اس کے ماتھے پہ تلک لگاتے تھے سنگھاسن پہ خود بٹھاتے تھے منتر پڑھ پڑھ کے سب کچھ خود کرتے تھے نام اس کا ہوتا تھا. چرچ میں بھی یہی صورت تھی. کلیسا یا چرچ جسے کہتے ہیں قادری جن کو اب ہم کہتے ہیں ان کی یہ صورت تھی. کانسٹائن شہنشاہ ہوتا تھا اور یہ اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے یہ سارا نظم و نسق ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور اس کے نام سے جاری ہوتا تھا. یہ چیز مجوسیت میں یہی چیز تھی. مسلمانوں میں بھی جب دین کی جگہ مذہب نے لے لی وہاں بھی یہی صورت نظر آتی ہے. بادشاہ یہ خود کبھی تخت کے اوپر نہیں بیٹھے ہیں بادشاہی تخت کے اوپر یہ بیٹھاتے تھے لیکن اس کے پیچھے وہ سارا جتنی قوت ہوتی تھی وہ ان کے ہاتھ میں رہتی تھی. یہ جو نبی آتا تھا نیا رسول آتا تھا جب وہ دین خداوندی کی دعوت دیتا تھا تو سب سے پہلے ان کے اقتدار پر اور مفاد پر رد پڑتی تھی اس لیے یہ اس کی مخالفت کرتے تھے. اصل مخالفت کرنے والا جو اقتدار والا طبقہ ہے وہ پیچھے ہی ہوتا تھا. اس میں ہم حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت شعیب علیہ السلام تک آ گئے تھے یعنی سات کا سور کو میں یہاں تک ذکر آ گیا تھا. حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا تھا بنی اسرائیل کا. یہ ذکر بہت ہی تکرار اور اصرار سے قرآن میں آ رہا ہے جا بجا جگہ بجاگا بڑی تفصیل سے کہیں اجمالاً کہیں مفصلاً. اس کی وجہ ایک خاص تھی. میں نے کہا ہے نا کہ پہلے جو نبی آتے رہے کوئی خاص شعبہ تھا انسانی زندگی کا جس میں زیادہ فساد پھیلتا تھا وہ اس کی طرف ہی اپنی توجہ کو مرکوز رکھتے تھے. یہاں ایک نظام پورا تھا فرعونیت کا نظام اور یہاں وہ ملوکیت براہ راست سامنے ہے. یہاں ہم دیکھیں گے کہ مذہبی پیشوائیت اس کا نمائندہ حامان ہے. وہ حامان کو بلاتا ہے فرعون جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سیاست ناکام ہو گئی حضرت موسیٰ کے مقابلے میں تو پھر وہ اس حربے کے طور پر وہ مذہبی پیشواؤں کو بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم ذرا اس سے بھولو مناظرے کرو مباحثے کرو اس میدان میں یہ شکست کھا جائے گا تو کام ہوگا. میرے بس کی بات تو ہے نہیں یہ جو کچھ کہہ رہا ہے. تو گویا یہاں براہ راست اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹکراؤ ملوکیت سے اور یہ مذہبی پیشوائیت سے اور نظام سرمایہ داری کا جو نمائندہ قارون تھا اس سے ان تینوں سے براہ راست ٹکراؤ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اسی لیے یہ صاحب ضرب سلیم ہے بڑے انہوں نے انبیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ اس قدر چمکی لڑائی جو ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ پہلے باقی انبیاء کرام کے زمانے میں بھی ایسا ہوا لیکن قرآن کریم نے جو ذکر کیا ہے اس تفصیل کے ساتھ یہ تین ہی تو قوتیں ہیں جو انسانیت کا گلا گھسنے کے لیے دنیا نے ایک بیچ میں پیدا کی. ان میں سے ایک ایک قوت بھی کچھ کم خون آسام نہیں ہوتی لیکن جہاں یہ تینوں قوتیں جمع ہو جائیں مقابلے میں وہ قوم بنی اسرائیل کہ جن نے ملوکیت یا فرعونیت کی تکنیک یہ ہوتی ہے کہ وہ معصوم قوم میں ابنائے قوم پیدا نہ ہونے دے ایسے انسان نہ پیدا ہوں جو ذرا سارے کھا کر چلے ان کو ذبح کرتے یہ نہیں ہے گلا کاٹ دیتے. ذبح کے معنی ہی ہوتے ہیں کہ ان کو کمزور کر دینا ضعیف کر دینا ناتواہ کر دینا ذلیل کر دینا ان کو کوئی مقام نہ رہنے دینا معاشرے کے اندر. اور جن لوگوں کے اندر عورتوں کی صفات ہوتی تھی چوڑیاں پہنے ہوئے جنہیں ہم آج کے محاورے میں کہتے ہیں میری بیٹیاں جانے معاف رکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا عورت کے مقابلے میں میرے نزدیک تو قرآن میں مرد اور عورت میں مدارج میں کوئی فرق ہی نہیں رکھا محاورتاً جیسے وہ کہتے ہیں آج بھی ہمارے ہاں وہ بات چلی آتی ہے, جہاں ہمارے ہاں کی خواتین کی طرف سے احتجاج ہوتا ہے مردوں کے خلاف کہ تم نے کچھ نہ کر دکھایا, یہ اب بھی چوڑیاں بھیجتی ہیں پارسل کر کے ان کو. یہ محاورہ ہے, یہ آپ اپنی کمزوری کا اعتراف نہیں اس میں کرتی, بلکہ ان کے محاورے میں جواب ان کو دیتی ہوں. وہ بھی یہ کہتے ہیں دشمن کے مقابلے میں کہ ہم چوڑیاں پہنے ہوئے نہیں ہیں. تو یہ جو قرآن میں آیا ہوا ہے کہ وہ رب ہوں نہ بنا ہوں میں یکتا ہوں نہ نسا ہوں, تو یہ بات نہیں ہے کہ ان کے بیٹوں کو وہ جمع کر دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا کرتا تھا. یہ تو محاورے کی گفتگو ہے. اب نائب قوم کو کبھی ابھرنے نہیں دیتا تھا, ورنہ اگر وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتا تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں لاکھوں کی تعداد کے لیے کم از کم ہزارہ کی تعداد کے تعداد بھی بتاتی ہے. یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو ملوکیت تو یہ تھی کہ اس معصوم قوم کے اندر ایسے افراد کو ابھرنے نہ دیا جائے کہ جن میں کچھ بھی حمیت اور غیرت کا احساس ہو, اور مقرب بنایا جائے, پیٹرونائز کیا جائے ان لوگوں کو ان میں سے جن میں خوئے مردانگی کا فقدان ہو. ملوکیت فرعونیت جسے قرآن نے کہا تو بدل نسل ہو گئی ہے. فرعونیت اس کی ٹیکنیک یہ ہوتی ہے, وہ اگر ساری قوم کو ذبح کر کے ختم کر دے تو وہ حکومت کس کے اوپر کرے گا؟ ختم ہی اس نے کر دینا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ کیا تھا؟ یہی تھا کہ ارسل لنا بنی اسرائیل, میں کچھ نہیں کہنے کے لیے آیا, تمہاری حکومت تمہیں مبارک. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قوم بنی اسرائیل جس کو تم نے اتنے مظالم روا رکھے ہیں, ان کو اجازت دو کہ میرے ساتھ چلے جائیں, میں ان کو نکال کے لے جاتا ہوں کسی دوسری جگہ, تمہیں کچھ نہیں کہتا. ہاں ٹھیک ہے, مجھے کچھ نہیں کہتے. معصوم باقی نہ رہے تو حاکم کہاں رہ سکتا ہے؟ تو حکومت کس کو کرے گا؟ یعنی حاکم کا تصور ہی نہیں ہے معصوم کے بغیر. آپ جسے آج اتنا دور کہہ رہے ہیں آزادی کا, ان کے مقابلے میں کیا بہت پیچھے چھوڑا ہے فرعونیت کو, آپ دیکھیے تو صحیح. بدن کے دھوک بنانے میں دوسرے آتے ہیں, گھر کے پیر ہے آدم جوان ہیں لاتے مناؤ. یہ آج کی انتہائی ڈیموکریسی جو ہے اس میں 51 ووٹس والے اگر نہ رہے حکومت ختم ہو جاتی, اپوزیشن کو زندہ رکھا جاتا ہے. کوشش ہوتی ہے کہ اقلیت میں رہیں. 49 جو ہیں, میں 51 کیا کیا غلط, 49 والے جو اقلیت کے اندر ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دو ووٹ کسی طرح سے کھینچیں اور 51 ہو جائیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ 49 سے 48 رہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اگر موجود نہ رہیں تو حکومت ہی نہیں ہو سکتی. یہ وہی اقلیت ہے نا جسے وہ معصوم کر کے پارتے تھے. یہ جو کتنے ہی برسر حق کیوں نہ ہو اس ڈیموکریسی میں 48 ووٹ والے آسمانی سچائیاں لو کے بھی کیوں نہ آئے ہوئے ہوں, ان کو 51 والوں کا حکم ماننا پڑتا ہے اور انہیں نہیں ماننا پڑتا. یہ 48 والے جس طبقے کے نمائندے ہیں, 48% تو آبادی کا ہو گیا نا, ان 48% کو 52% کے احکام قوانین ہر قسم کے ماننے پڑتے ہیں. یہ معصوم ہوتا ہے تب کا. آپ دیکھتے ہیں کہ الجھاؤ کس طرح سے دیتی ہے یہ سامریت, جسے اقبال کہتا ہے حکمران کی سامریت. خوش ہیں سارے کہ ڈیموکریسی کے اندر کوئی معصوم نہیں ہوتا, کوئی حاکم نہیں ہوتا. الجھاؤ تو ابلیس کا پہلے جسم میں سوچنے کی قوتیں محسوس کرتا ہے, کھڑا ہوتے تو سوچتا نہیں کہ معصوم نہیں ہو تم کو اور کیا ہو. دو ووٹ کے بڑے چلے گئے ہیں تو تم دیکھ رہے ہو کہ جو کچھ وہ فیصلہ کرتے تو وہ ماننا پڑتا ہے. تو فرعون سے تو کہا یہ تھا, تو فرعونیت یہ تھی. جب یہ مختلف مقامات پہ یہ چیزیں آ چکی ہوئی ہیں, ہر جگہ میں نے بیان کیا, آئندہ بھی آئیں گی ہر مقام پہ میں یہ عرض کروں گا. سیاست کے میدان میں بھی جو چیزیں جو دلائل پیش کیے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, واقعی ان کا توڑ نہیں, آج بھی اس کا توڑ نہیں. یہاں جب وہ ہار گیا تو اب پھر یہ لے آیا, وہ جو ہار گیا مذہب کو لے آیا. کہ پاکستان میں ہم پہ جو جیتی ہوئی ہے, ہندو انگریز دونوں کا شکست کھا گئے تھے قائد اعظم سے, تو پھر جیسا انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اب یہی مخالفت جو ہے ہندو انگریز کی اب قال اللہ اور قال رسول کے راہ میں آئے گی, یہ بڑا خطرناک محاذ ہوگا. تو پھر حمام لڑایا گیا تھا نا, آؤ مناظرہ کرو ان کے ساتھ. اس میں اس کو شکست دو. وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ جو دلائل ہوتا تھے خداوند کی دلائل ہوئے تو الدہا کی طرح نگل گئے ان کو فریب کی رسیوں کو, ان کے دلائل کام کیا دیتا تھا. وہ تو نہ الدہا تھا نہ رسنا تھا ان کی جا رہی تھی, وہاں یہ چیز نہیں تھا. اور اس کے بعد آئے ہیں تو پھر وہاں سے چھوڑا ہے آزادی کی خدا نے آ گئے, لیکن یہ کمبخت سامری فاطرہ عجیب چیز ہے قوموں کے اندر. آزاد قومیں ہو جاتی ہیں اور آزاد قوموں میں کھلے ہوئے دشمنوں کو تو وہاں چھوڑ آتے ہیں, کسی کو شکست دیتے ہیں. یہ سامریت جو ہے ان کے اندر ہوتی ہے, ساتھ آ گیا عبرانی زبان میں اور تورات کے اندر. تو سامری اور عربوں کے ہاں بھی یہ کردار ملا. سامری کہتے ہی وہ اس کو تھے تو جو اچھی اچھی آواز اور کہانیاں چاہے تو سلائے قوم کو. جو سامری ساتھ آ گیا, سامری نے کیا کہا تھا, کیا کیا تھا, اس نے ایک اور خدا دینا تھا نا ان کو. تو یہ سامری کیا کرتا, اپنے پاس سے ڈھیلا خرچ نہیں کرتا. سامریوں کو تو کمانے کا ڈھنگ نہیں آتا, یہ اپنے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں کما سکتا, دوسرے کے لیے کیا کریں گے. کیا کرتا ہے یہ سامری, اسی کام سے کہتا ہے کہ تم نے یہ گوبر کیا کرنا ہے, بالے جان بن رہا ہے, اللہ مجھے دو. انہیں کا پیسہ دے کے ان کے لیے ایک بات اسے باتیں کھڑا کر دیتا, آپ ان کا مہندر گروہ بن جاتا ہے. یعنی ان کا پیسہ ہے, اس کا ہے کیا, اس کا وہی مداری کا ناٹک جو روپئے کے دو بناتا ہے, یہ بنا دیتا ہے, یہ سامری یوں آتا ہے ساتھ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان یا بنی اسرائیل کی داستان کا تکرار اس لیے ہوا ہے کہ انسانیت کی تاریخ میں جہاں بھی نظام خداوندی کا ٹکراؤ ہوگا اس کی مخالفت میں آئے گا, انہی میں سے آئیں گے, کبھی ایک کبھی دو کبھی یہ تینوں. اس لیے یہ جو داستان ہے بڑی تکرار سے ہوگا. اور اس کے بعد جو بنی اسرائیل کی داستان ہے کہ انقلاب لانے والا کس طرح معصومیت کے شکنجے سے ان کو نجات دلاتا ہے, آزادی کی سزاؤں میں لے آتا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ قوم کس قدر ناشکر گزار ہوتی ہے اور اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کسی کا چولہے کے چھلکے پہ پاؤں آئے اور پھسل کے گرے تو وہ کہتا ہے ہٹ تیرے پاکستان بنانے والے کی تباہ کر دیا, مجھے ابھی توڑ دی پاکستان بنانے والے کو گالیاں دیتے. بنی اسرائیل کی یہی کیفیت ہو گئی, کتنی مشقتوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکال کے لائے تھے, یہاں بیٹھ کر قدم قدم پہ آ گئے, اسی لیے لے آئے ہمیں, کس مزے میں وہاں ہم اہل مصر کی ہانڈیاں پکایا کرتے تھے اور اس میں سے پھر جب ہم پکایا چاٹتے تھے نا وہ گڑی لذیذ ہوتی تھی, اور کیا ناز کرا کہاں قدم قدم پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. ماں شکر گزار قوم کی تصویر یہ ہوتی ہے کہ پھر گرے بہ چلے ہمیں چلے سوال نسکن ہے تو بباؤ بے حد میں خدا کا عذاب کس طرح نازل ہوتا ہے. تمام دنیا کی قوموں کی نگاہوں میں ذلیل اور خوار ہو گئی وہ قوم, کہا یوں ہے کرتا ہمارا نظام, بھیک مانگتی ہے وہ قوم, اینا ماس ہوتے کچھ دنیا کی کسی مملکت اور کسی قوم کے سامنے نہیں ہوگا, وہاں وہ ذلت ہوتی ہے, ذلیل ہوتی ہے, جھکتی ہے ان کو. اس لیے وہ بنی اسرائیل کی داستان دہرائی گئی ہے کہ ارے دل یہ تو میری داستان معلوم ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد پھر ایک دور آتا ہے, پھر خدا کے جو اس کے عظیم انبیاء آتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان, پھر وہ اس مقام کو لے جاتے ہیں اس قوم کو کہ شکوت داؤدی اور شوکت سلیمانی تو دنیا میں گرب النسل ہو گئی. جس طرح سے کہ وہ دیوانگرنگ جیو گرب النسل ہو گیا بنی اسرائیل اپنی ذلت اور معقومی میں, اسی طرح سے وہ خدا کے نبیوں نے رسولوں نے آ کے پھر اس قوم کو جو ابھارا ہے تو پھر شوکت و حسمت آئی. قرآن کریم کے یہ چند آیات جو میں پیش خدمت ابھی کروں گا جہاں سے دسویں آیت سے جو شروع ہوتا ہے درس, اس میں وہ مقام ہے آپ کو یاد ہوگا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں تور کی چوٹی سے. صاحب کا درس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بات تو یہ ٹھیک تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا اپنے ساتھیوں سے, جاڑے کی رات تھی, اندھیری رات تھی, وادی میں سے میدان میں سے گزر رہے تھے, ادھر ادھر کوئی آبادی کا نشان نہیں تھا, تو دور سے انہیں آگ نظر آئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ آگ دلیل ہو سکتی اس بات کی کہ وہاں کوئی انسان ہو, میں جاتا ہوں کوئی ہوگا وہاں انسان تو اس سے پتہ پوچھوں گا, راستہ کھو گئے تھے. اور اگر یہ نہ ہوگا تو کم از کم کچھ تھوڑے سے الاؤ کے لیے آگ ہی لے آؤں گا, تم تاپ تو لوگے رات کو. رسول کے پیش نظر انسانیت کی دونوں ضرورتیں ہوتی ہیں, وراہ گم کردہ انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی تلاش بھی جتاتا ہے, جیسے رسول سلسلے کے متعلق اور ہر نبی کے متعلق ہے. وجہ کا دالن صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ دور تھا. ہمارے ہاں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں گمراہ پایا اور ہدایت دی. رسول اپنی پہلی زندگی میں گمراہ نہیں ہوتا, دال کے معنی ہوتا ہے تلاش حقیقت میں سرگرداں کرنا. گمراہ تو وہ ہوتا ہے جو غلط راستے پہ مطمئن ہو کے چل نکلتا ہے. رسول رسالے سے پہلے بھی غلط راستے پہ مطمئن نہیں ہوتا, اس سے تو مطمئن نہیں ہوتا لیکن صحیح راستہ اس کے سامنے نہیں ہوتا. یہ جو چیز ہے نا کہ جو موجود ہے اس سے اطمینان اور جو ہونا چاہیے وہ سامنے نہیں, یہ ہے جسے قرآن نے کہا ہے کہ وجد کا دال لن صاحب. معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ تسبیحاً تمثیلاً یہ بات ہے جو کہی گئی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی یہ دور تھا کہ تلاش حقیقت میں سرگردان تھے. اسی لیے تو یہ اس مرد بزرگ کے پاس بھی گئے تھے, وہ جسے اب حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں. یہ نبوت سے پہلے کا دور ہے اور یہ خصوصیت ہے ایک نبی کی, اور واقعی جس انسان نے مستقبل میں کچھ بننا ہو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے دور میں جو غلط چیزیں ہوتی ہیں وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتا. کہتا ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے حقیقت ہے کیا, لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ حقیقت نہیں ہے. تو یہاں سے اگلا مقام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہرحال ایک طرف ہدایت کے لیے بھی یہ گئے کہ میں اگر وہاں سے انسان ملتا ہے تو راستے کا پتہ پوچھتا ہوں, اور نہیں تو پھر وہ تبھی ضروریات بھی جو انسان نے کیا ان کو بھی پوری کرتا ہے نبی یا خدا کا نظام. یہ تبھی ضرورت تھی, تو سردی لگ رہی ہے تو چلو وہاں سے آگ ہی لے کے آؤں گا, دونوں ضرورتیں تھیں نا اس وقت ان کی, صحیح راستہ ملو اور سردی سے بچاؤ ہو. تو آپ نے دیکھا کہ رسول کا نظام کس طرح دین اور دنیا دونوں کو اکٹھا کرتا ہے. کہنے کو تو یہ دو فکرے ہیں قرآن کے حضرت موسیٰ کی زبان سے, کہ میں جاتا ہوں انسان کو وہاں ہوگا ایسا جس کو معلوم ہو راستہ تو راستہ پوچھوں گا, نہ ہوگا تو کم از کم آگ تو تھوڑی سی لے آؤں گا. رسول دونوں چیزیں مہم پہنچاتا ہے انسانیت کے لیے, شکر کی ہوئی انسانیت کے لیے حرارت کا سامان بھی کرتا ہے اور راستہ بھولی ہوئی انسانیت کے لیے صحیح راستہ بھی تلاش کرتا ہے. ان تمثیلات میں قرآن یہ باتیں بیان کرتا ہے. تو ہم تو سچ مچ کا وہ اثا لاٹھی اور اس کے بعد الدہا اور اس کے بعد رسیاں وہ الق اثا کا فلم جانم جب وہ ہم نے اس کو آسان دیے, رابطہ دیا, نظام کی شکلیں دی اور کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف, تغاؤ وہ تو بہت بے باک اور سرکش ہو گیا, شراب کی طرح بکھرتا ہوا چلا جا رہا ہے, جاؤ روکو. کھڑے ہو گئے, الہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے سرفراز فرمایا ہے اس سارے نبوت سے, لیکن یہ جو ذمہ داری مجھ سے عائد کی جا رہی ہے, معصوم کون سا فرض, وہاں ایک ان کی نگاہ کے اندر ایک جرم اس سے سرزد ہو گیا, حالانکہ میں نے اس کو قتل دانستہ نہیں کیا تھا, حادثہ تھا ایک, اس کی وجہ سے اس قوم کا ایک فرد مر بھی گیا تھا اور میں وہاں سے بھاگا ہوا ہوں. دس بارہ برس ہو گئے مجھے میں ان وادیوں میں بکریاں چلاتا پھرتا ہوں, اور مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جاؤ اور فرعون سے جا کے ٹکر لو اور اس کا نظام بدلو اور اس کی منت پر چھینو. دارے الہ ضرورت تو میں نہیں کہہ سکتا یہ کرنے کی, بندہ یہ نہ چیز ہو تعمیر و براد آنے نہیں گھر کروں گا کیسے, یہ کچھ خائف ہوئے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. یا موسیٰ لا تخف, بہت بڑی چیز, اور یہ ہے وہ اتنی بڑی ضمانت جس کی گیا پہ وہ اتنے بڑے عظیم پروگرام کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لا تخف کہا ہے یہاں کیونکہ یہ محسوس طور پر سامنے آنے والی چیز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں غار ثور میں تھے, ہجرت کی رات جسے ہم کہتے ہیں, قرآن نے کہا ہے وہاں بھی یہ ایک کسی قسم کا خطرہ, وہ خطرہ سچ مچ کا سامنے نہیں آیا,
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو کہ قرآن کے الفاظ کا انتخاب کیا ہوتا ہے. یہاں جو چیز کہی جا رہی ہے وہ سچ مچ کا محسوس ہے, فرعون ہے, اس کا نظام ہے, اس کے فوج ہے, اس کے لشکر ہیں, اس کے لیے تخفتہ ہے. خوف قرآن کے عربی زبان میں بھی, عام طور پر قرآن میں بھی محسوس خطرات جو ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے, ان کی وجہ سے جو تاثر پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خوف. وہاں جو تھا مکے کو چھوڑ کے وہاں سے آئے ہیں, راستے میں حفاظت کے لیے ایک غار میں پناہ دی ہے, جہاں آگے جانا ہے مستقبل کے متعلق کچھ معلوم نہیں کہ وہاں کیا ہوگا. وہاں اس سوچ میں ہیں کہ پیچھے اتنا بڑا دشمن, جہاں جا رہے ہیں اس کے متعلق جیسے کہ قافلے والے جوتے پیچھے پناہ گزنے آتے تھے, کچھ پتا نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں, کیا ہوگا وہاں, مستقبل کیا ہوگا ہمارا. یہ احساس جو تھا کسی مری محسوس خطرے کا نہیں تھا, ایک تصوراتی چیز تھی, تدبیری چیز تھی. وہاں کہا کہ یہ جب مقام آیا تو وہاں آواز آئی, انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے جس کے دل میں یہ خیالات ابھر رہے تھے, لا تحزن. وہاں تحزن حزن تلبی کیفیت کو کہتے ہیں جو کسی احساس سے پیدا ہوئی, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے, وہاں حزن ہوتا ہے. اور جہاں محسوس خطرہ سامنے ہو وہاں خوف ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا لا تخف, ان سے کہا لا تحزن, کہا کیوں تھا رسول اللہ نے ساتھی, ان اللہ معنا. ہم تو خدا کے قوانین کے ساتھ چل رہے ہیں, اس کے پروگرام کے مطابق چل رہے ہیں. اس کے بعد جھوٹے نہیں ہوا کرتے, جو ہمارے پروگرام کے مطابق کرے گا ہم اس کو غالب بنا کے رہیں گے. اس لیے لاتا ان اللہ معنا, لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. ہمارے پیغام پر ہمارا منتخب کردہ پروگرام کو معصوم شکل میں سامنے لانے والا رسالت اسے کہتے ہیں, جسے ہم انتخاب کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ اس میں سے پچھلے درس میں نے بتایا تھا پھر دو رازوں کو, یہ جو کہا گیا ہے کہ ہمارے مرسل جو ہیں وہ خوف نہیں کھائے, ڈرتے نہیں. میں نے کہا تھا نا کہ ہمارے ہاں تو تصور یہ ہے نا کہ خدا کی دین کا پوچھا, موسیٰ سے پوچھئے آواز دین کہ آگ لینے کو جائے تو امر ہی مل جائے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی مملکت کا بادشاہ مر گیا تو وارث کوئی نہیں تھا, شہزادہ کوئی نہیں تھا. انہوں نے طے کیا کہ دروازہ شہر کا شہر بنا کا بند کرو, کھولو, صبح سب سے پہلے جو آدمی اندر آئے اس کے سر کے تاج رکھ دو. دروازہ کھولا تو ایک گڈری والا فقیر تھا, اس کو پکڑ لیا تو تم ہمارے بادشاہ ہو, ان کو بٹھا لیا, تاج بنا لیا. تو نیم نے وہاں یہ پتا لیا کہ یہاں تو یہ حالت ہو رہی ہے کہ ان کے یہاں بادشاہ تھے, ان کے کیوں بٹ رہے ہیں, گزرے والوں کے سروں کے اوپر تاج رکھے جا رہے ہیں, اس نے حملہ کر دیا. انہوں نے کہا مشینوں نے تینوں نے کہ وہ حملہ کر دیا. انہوں نے کہنے کا حلوہ لاؤ پکا کے میں آیا تم کا کرتا, کرنے کے بہت قریب آ گئے, کہنے کے اور پکاؤ اور لاؤ. وہ کہنے کے دروازے پہ پہنچ چکے ہیں, کہنے کی آخری مرتبہ تو لاؤ, ہمیں تو اپنے حلے سے غرض تھی وہ بھی لائے. اور اس کے بعد جب وہ آیا تھا نا خاص ہم بات بادشاہ کے کپڑے اور تاج تو پہن لیا, اپنی وہ گدڑی تھی نا, وہ کبا تھی نا, وہ لپیٹ کے باندھ کے رکھی تھی سنبھال کے. کھایا حلوا اندر گیا, وہ گدڑی پہنی اور ان سے کہا السلام علیکم, ہمارا کام تو حلوا کھانا تھا, ساری اکتوس جانا تمہاری مملکت جانے. پیغمبری یوں نہیں ملتی تھی کہ آگ لینے کے جائے پیغمبری مل جائے. آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا قرآن کی آیت میں, انہوں نے کہا تھا موسیٰ کیا کہتے ہو کہ تم یوں آئے اور ہم نے تمہیں نبوت دے دی, تمہیں علم نہیں ہے, ہم تمہیں بتاتے ہیں. کب سے تیار کرنا شروع کیا ہوا ہے, جب پیدا ہوئے تھے تو اس دوسرے ہی دن جو ماں سے تمہاری کہا گیا تھا اس کو اس طرح کے صندوق میں ڈال کے بھیج دے. پہلی کڑی ہو تمہیں ٹکراؤ دینا تھا اتنی بڑی سیاست سے, یہ کیا اگلی سیاست والوں سے. معصوم قوم کا یہ گھر کر معصوم قوم کے گھرانے کے اندر پرورش یافتہ, اسے کیا پتا ہے کہ محبت کی سیاست گری کیا ہوا کرتی. تمہیں وہ تو سکھانا تھا, اس کے لیے تدبیر جو تھی وہاں پہنچا دی. واقف ہونا فرعونیت کے ایک ایک خرچے سے, آپ ایک ایک تدبیر باطل سے پتا ہے نا, تمہارے سامنے تو ہوتا تھا نا وہاں سب کچھ. وہاں نہ پہنچاتے تو وہ کس طرح سے تمہیں یہ سب کچھ مل جاتا, سمجھ لیے. اور پھر آپ آگے آئے, حکومت یہ نہیں تھی کہ فرعون کے بعد وراثت میں مل جاتی, بادشاہ کا بیٹا بیٹے ہونے کی وجہ سے بارے یعنی کوئی کوالیفیکیشن ہے نہیں ہے کچھ نہیں باپ کا بیٹا جو ہے تو یہ تو یوں نہیں ملا کر یہ تو ایک قوم تھی جس کو تم نے تیار کرنا تھا کون بنی اسرائیل جیسے ادھر باؤ تو ادھر نکل جائیں ادھر باؤ تو ادھر چلے جائیں اس کے لیے بھی ایک ٹریننگ کی ضرورت تھی کہا بکریاں چلوانی تم سے اور اس سے بڑا مرحلہ سیلف ڈسپلن کا کوئی ہوتا نہیں ہے بکریاں چلانے والے تو دیکھو گے اس سے پوچھو کہ حالت کیا ہوتی تو میں نے کہا تھا وہ بکری اگر دن بھر میں 10 میل چلتی ہے یا 50 میل چلتا ہے بھائی اور پھر ساتھ ادا دتا ہوتا دتا ہو یہ ادھر سے ادھر سے یہ کیسی وہ سرکشی اختیار کرتی ہیں وہ قانون شکنی اختیار کرتی ہیں وہ بے رہی اختیار کرتی ہیں راستے سے دوسری طرف چلی جاتی ہیں جاتا ہے موڑتا ہے لیکن یہ بھی ڈانگ نہیں مارتا تو انہوں نے ہڈی چک لیا یہ گڈریا ہے کساد نہیں موڑتا ہے اور یہ سارا کچھ کہے کے لیے کرتا ہے ان کو چرانے کے لیے ان کی ربوبیت کے لیے ان کی پرورش کے لیے ڈسپلن بھی سکھاتا ہے پرورش بھی کرتا ہے بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے بکریاں چرانے کا مرحلہ آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گورنر تھے ان کے متعلق معلوم ہوا کہ بعض معاملات کے اندر وہ ذرا حدود کی خاص احتیاط نہیں برتتے انہیں بلا لیا کہا کہ معلوم ہوا ہے یہ کچھ واقعات ہیں یہاں تھوڑی سی لرزش ہوگی انہوں نے کہا نہیں لرزش نہیں ہماری ٹریننگ میں فرق تھا ابھی کچھ 100 بکریاں انہیں دی کمبل دیا کہا کہ 6 مہینے تک یہ بکریاں چراؤ کچھ ہو جاؤ گے حکومت جیوان من جس میں بکریاں نہیں چرائی ہوتی وہ قوم کا کبھی رہبر اور مقتدر نہیں بن سکتا اس کے لیے ضروری ہے پتہ چلے کہ بکریاں کیسے چرایا جاتا قوم کے افراد سے بکریاں بھیڑیا یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اپنے ساتھ ایک اس میں کتا رکھا ہوتا ہے وہ بھی مخالف کا جو وہ دشمن ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے وہ نہیں اس لیے ہوتا کہ بکریوں کو پاس کھا لے اس کا کتا کبھی بکری کو نہیں پھاڑ پاتا بھیڑیے کا کتا رکھا ہوا ہوتا 12 برس تک کھا لیا کسی تو قرآن نے یہ سارے ذکر کرنے کے بعد کہا کہ موسیٰ ان کٹھالیوں میں سے تمہیں گزارا اور اس کے بعد جیت علامت پھر کہیں جا کے تم ہمارے پیمانے میں پورے اترے اور تمہیں نبوت دے رہے ہیں تم کہہ رہے ہو کہ میں آگ دے رہے تو آئے اور نبی بنا دیا اور یوں نہیں نبوت وعدہ کر دے تو پھر حالت کا فریض ہے اور اللہ اکبر اس بیچارگی کے عالم میں محکوم قوم کا خور حکم دیا جاتا ہے تو یاد رام کی طرف وہ ٹکر اس سے تو اس لیے یہ کہا کہ لا یخاف لبین مرسلون یہ لفظ ہے مرسلون یہ جو ہے نا ہمارے ہاں کی وہ ترجمے تصویر کے ساتھ اس نے کہا لامیہ نے کہ یہ لاٹھی پھینکو ڈالی تو الجہ بن گیا الجہ بنا انہوں نے دیکھا وہ اتنا بڑا صاحب ہے بھاگ گیا ارے کبھی 12 برس تک جنگل میں وادیوں میں دریا بکریاں چرانے والا وہ سانپ کو دیکھ کے بھاگا کرتا کسو کی یہ ہوتا ہو کہ سانپ ہی تھا وہ تو اس دور کا وہ تھا آج بھی ہمارے دور کے گاؤں کے لوگ ہیں سانپ کو ڈالتے تو ہم بھاگتے ہیں سر اس کی آواز سے ڈال جاتے ہیں قانون ڈراؤن والا تو کسی کا بھی کسی ہوگی سانپ پانے نہ ہی ہوگی تو گاؤں والا جو ہے وہ نہیں کرتا وہ لٹکے کے پیچھے پڑتا یہ بات عزیزہ نے من تو اس سانپ اور اس کے ڈرنے کے لیے اور اس کے لیے سبب کیا ہے لا یخاف لدین مرسلون رسول کی حیثیت سے اسے کہا گیا ہے کہ رسول سے اس طرح سے نہیں ان چیزوں سے ڈرتے تو رسالت اور سانپ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا ورنہ اگر یہ بات صرف سانپ ہوتی ڈرنے کی تو کہنے کی بات یہ بھی نہیں ہے تیرے گھر کا گبرو تو سب کو ڈر رہتا ہے اور گبرو والی جاننے کے لدین مرسلون قرآن کریم یوں سمجھ لیا تھا علی جانا کہ وہ کیا چیز تھی جس سے کہا جسے ہم ایک فریضہ جس کے ذمے ڈالتے ہیں تصدیق کرتے ہیں کہ ذمہ داری ہماری طرف سے وہ آتی ہے اور ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں کہ لا تخف تو ایسا شخص جو ہے اس کو تو خوف کھانے کی کوئی بات نہیں ہوتی یہاں پہ وہ سنیم ہے کوتوال آپ ڈر کاہے کا تو کوتوال کا بھی اگر وہ ساتھی کوئی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ڈر کے لیے خدا جس کے ساتھ ہو تو کہتا اس کو مرسل کا لفظ جہاں آیا جیزان من اس لیے یہ تو سانپ نہیں ہے جسے کہا جاتا ہے المرسلون آگے گزرا ہے اللہ من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم. عام طور پہ اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے تفسیروں میں ہمارے ہاں مرسل جو رسول ہیں وہ ہی خائف ہوتے. آگے کہا ہے کہ بجرگ ان کے جس نے ظلم کیا ہو کہیں, زیادتی کی ہو کہیں, اور اس کے بعد پھر اس نے اس زیادتی کو اپنی غلطی کو حسنات سے تبدیل کر دیا ہو, تو کہتے ہیں کہ ہاں وہ ڈرا کرتے ہیں. اندازہ لگائیے, قرآن خود یہ کہتا ہے کہ جس نے کبھی کوئی کس سے لغزش ہو گئی اس کے بعد اس نے اس کا اعتراض کیا اور اس کا ازالہ کر دیا, تلافی کر دی حسنات کے ذریعے سے, تو وہ پہلی چیز جو تھی وہ محو ہو گئی, مٹ گئی. ان حسنات لذیل ہے بنت سے لیا, لغزشیں کہیں ہو جاتی ہیں تو وہ مٹ جاتی ہیں اس سے کہ اس سے زیادہ بہتر اچھا کام کیا جائے. تو قرآن تو سمجھ دیتا ہے کہ حسنات جب کہیں عمل میں آ جائیں تو اس سے جو سیاحت پہلی ہوتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں. تو جس نے اس طرح سے اپنی سیاحت کو مٹا دیا ہو حسنات سے تو اس کو تو ڈرنے کی بات ہی نہ رہی, قرآن تو سمجھ اس کی دیتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں رسول تو نہیں ڈرا کرتے, ڈرا کرتے ہیں وہ کہ جن سے کبھی کوئی ظلم ہو گیا, زیادتی ہو گئی, سما بدلا اس نے خود ہی قرآن کا, اس نے پھر اس کے بعد حسنات سے اپنی اس لغزش کا ازالہ کر لیا, وہ ڈرا کرتے ہیں ہم سے. جس نے ازالہ کر لیا وہ ڈرا کرتے ہیں, ڈرتے کون سے نہیں ہے, ظلم بھی کیا ہے ازالہ بھی نہیں کیا, اللہ کی کر لیں قدم قدم سے نظر آتا ہے جیوانے میں. مجھے اسی لیے درس آتا ہے اپنی قوم کے جو ترجموں سے اس قرآن کو سمجھتی ہیں, کسی مقام پہ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں سر ڈرتے تو وہ ہیں کہ جن سے کبھی زیادتی ہو گئی اور پھر اس نے وہ قمہ بدلا اس میں, اگر تو یہ ہوتا نا کہ ان سے زیادتی ہوئی اور پھر اس کی تلافی نہیں کر سکے, وہ ڈر کرتے ہیں مکافات عمل سے. جنہوں نے اس کی تلافی کر دی ہے, اور قرآن دوسرے مقام پہ سند دیتا ہے کہ اس کے بعد اس پہلے دن کا لغزش کا نقصان تک باقی نہیں رہتا, وہ کیوں ڈر؟ جو اللہ یہ معنی نہیں ہے. اس کے معنی ہے کہ نہ تو ہمارے ہاں رسول جو ہے جن کو ہم اتنی بڑی ذمہ داری سونپتے ہیں وہ ڈرتے ہیں, نہ ہی وہ لوگ. یہ ہے اس کا ترجمہ الا من ظلم, یہ ہے عربی سامان ہے بلا من, نہ ہی وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ جن سے ایک دفعہ کی لغزش ہو گئی ہو اور پھر انہوں نے اس کی تلافی کر دی, اس لیے کہ فإنی غفور رحیم, ہمارا قانون جو ہے پھر ان کی محافظت بھی کرتا ہے, ان کی نشوونما بھی کرتا ہے, لہٰذا ان کو خوف کھانے کی کوئی بات نہیں ان کے لیے. وہ تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات کی بھی ہوگی کہ میں وہاں غلطی سے ایک شخص کو مارا آیا ہوا ہوں اور وہ ممکن ہے میں جاؤں تو وہ پھر مجھے اشتہاری مجرم سمجھ کے گرفتار کر لیں اور یہ کچھ کرے, وہ متاثر ہے. ان کی بات چھوڑیے, ہمارے ساتھ معاملہ ہے نا, ہمارا اصول یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی دغدغ ملے ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کی تلافی کر دیتا ہے ہمارے بتائے ہوئے قانون کے مطابق, تو پھر اس کو خوف کھانے کی کوئی بات. کتنی صاف بات ہے یہ قرآن میں, وادخل جگہ کا سجائد تتخر الدیغا من غیر سین کی تسع آیات الى فرعون وقومه انہم کانوا قوما فاسقین. ہمارے ہاں تو پھر وہی کہتے ہیں نا کہ وہ عصا پھینکا تو وہ اجدہا بن گیا اور پھر کہا کہ وہ اپنا ہاتھ ذرا اپنے جیب سے باہر نکالو, وہ نکالا تو بالکل وہ چاند کی طرح روشن تھا, چمکتا ہوا تھا, اور ان سے کہا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے. تو یہ تھی جو نشانیاں, وہ اجدہا سب ایسا بننے والا اور یہ جو بیگا جو تھا کیسے سمجھا جاتا ہے بات, یہ سمجھانے والا یہ رسوال. اس کے معنی ہوتے ہیں روشن دلائل. جب بھی کوئی رسول آتا ہے یا انقلابی پرسنالٹی آتی ہے, قرآن کہتا ہے کہ وہ پہلے آ کے تم رنگ جلال ہوتا ہے اس کے اندر, یہ نہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, خدا کا غضب آ جائے گا. پہلی چیز یہ ہوتی ہے اس میں بڑا جلال ہوتا ہے, اور اگر تم نے یہ کر دیا تو پھر تمہاری پچھلی لغزشیں ساری معاف ہو جائیں گی, برکات اور کچھ گواہیاں اور سعادت مندیاں سرفرازیاں تمام تمہارے حصے میں آئیں گے. کس قدر ٹھنڈک ہے اس میں, کس قدر جمال ہے اس کے اندر. ہر رسول جو آتا ہے, ہر انقلابی جو آتا ہے, بشرطے کہ وہ فرعون نہ, خدا کا بھیجا ہوا رسول, اس کے دو فریضے ہوتے ہیں. ایک انجار ہوتا ہے وہ آگاہ کرتا ہے غلط روش کے تباہ کن نتائج، اور وہ بشیر ہوتا ہے وہ بشارتیں دیتا ہے کچھ دوار نتائج سے خدا کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے. پہلا اس کا جلال ہوتا ہے، دوسرا جمال ہوتا ہے. وہ جو ہے وہ اجدہا بننے والی جو بات کہی گئی ہے وہ پہلا پہلو ہے اس کا. اس کو کہنا ہے کہ کھا جائے گا خدا کا قانون مقاصد تمہیں، اور اگر تم نے اس کی تلافی کر لی یہ درخشندہ نتائج ہے. کیا کہتا ہے آپ کو پتا ہے؟ مجھے تو بیگا کہتے ہیں، ہمیں تو مسلمان یہی لفظ ہے وہ بیگا جسے کہتے ہیں، درخشندہ چمکنے والی روشن. خدا نے اپنے کلام کو نور کہا، جو بھی خدا کو ان قانون کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اس کی نشانی کے اندر قسمت کو جگمگ جگمگ کرتی ہوئی آ جاتی ہے، مطلع انوار ہو جاتی ہے. یہ ہے ملت بیگا، یہیں سے لیا ہے اس انداز سے جو مسلمان کو تھا. نور قدیمی خدرا بجا کرو او مسلمان، تو تو خدا سے قدیم نور کا مظہر تھا. خدرا بجا کرو، شمع گل کر کے بیٹھ گیا ہے، اسے روشن کر. دستے قدیمی ڈر آتی تیرا ہاتھ تو بڑے جاگا، اس کو جیل میں ڈالے ہوئے، اس کو باہر نہیں پائی. بات بس اتنا ہی کہنے کی بات یہ ہے، اس کو گلافوں میں نہ لگے، اس کا مینیفیسٹو بنا اور دنیا کے سامنے پیش کر. دستوں کے لیے کافی صورت آ گئی، میرے قدیمی خود را بلا فروز، دستے کلیمی دارا آستینی. لیکن کرنے کا کچھ اور ہے ہی نہیں، دور میں ڈالا ہوا وہاں باہر میں کہا گیا، راستے روشن ہو تو چلے جائیں گے. میرے دادا کہا کہ یہ ہیں وہ آکام، لو ان کے ساتھ جاؤ وہاں، تمہارے پیغام میں جلال بھی ہے اس میں جمال بھی ہے. انہم کانوا قوما فاسقین، وہ حدود فراموش ہو گئے، سرکش ہو گئے، ساحل توڑ دیا اس دریا میں، سیلاب بن گیا. آپ دیکھیے کہ صاحب کتنی بڑی ذمہ داری، وہ ذمہ داری جس کے متعلق نبی علیہ السلام کو بعد میں یہ کہا گیا، واضح ان کا گزرا اللہ جی ان کا دظہرا تھا، کتنا بڑا احسان ہے رسول، وہ بوجھ کے جس نے تیری کمر توڑ دی ہوئی تھی وہ بوجھ ہم نے اٹھا لیا. رسول کی کمر ٹوٹ جاتی ہے پروگرام جب یہ ملتا ہے، کتنی بڑی چیز ہے صاحب کہ آخری زندگی کا ایک سانس اس میں بغیر کر دینا. سروبات، مشقتیں، مخالفتیں، مزاحمتیں، میدان جنگ، ان میں ساری زندگی گزر جا رہی ہے. کہا جائے گا کہ اور لوگ بھی تو دیکھاتے ہیں انقلاب لانے والے، وہ سب کچھ کرتے ہیں کہ آخر میں اقتدار ان کے ہاتھ میں آتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے اور اقتدار بھی اپنے ہاتھ میں نہیں دیتا، اس کا اقتدار کام کرتا ہے، اس کا معصوم بن کے جیتا ہے. کام کون سا انسینٹو ہوتا ہے اس کے پاس؟ ایک پیسہ نہیں دینا اس میں خواہش نہیں. اقتدار ایک چیز ہوتی ہے جس کی حوث میں سب کچھ کرا دیتی ہے، اس نے اتنی بڑی قربانیاں جیسے کہتے ہیں لوگ دیتے ہیں، اقتدار کے بھی لوگ کچھ کرتے ہیں، اقتدار بھی نہیں مل رہا اس کے اندر. تو اقتدار تو ایک طرف رہا، وہاں تو اعلان کرایا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر میں نے بھی کبھی خدا کے کسی قانون کی خلاف ورزی کی تو میں اس کے عذاب عظیم سے ڈرتا ہوں. تم پہ تو خالی شاید عذاب ہی رہے گا، مجھ پہ تو عذاب عظیم آئے گا، جتنی بڑی ذمہ داری. تم پہ تو خالی شاید عذاب ہی آئے گا، مجھ پہ تو عذاب عظیم آئے گا، جتنی بڑی ذمہ داری اتنا ہی زیادہ سختی سے معاوضہ. یہ ہوتی ہے رسول کی زندگی، پیغمبر کی زندگی. جاؤ ان کی طرف. فلما جاتم آیاتنا مبصرتن، ایسی روشن دلائل دے کے وہاں گیا ان کے پاس. مبصرتن کہا، جس سے بصیرت ان کی جو ہے روشن ہو جائے. یہ اژدہا والی بات نہیں تھی، وہ اگر وہ لٹ پھینکتے اپنا اثار وہ بنتا اژدہا تو وہ بصیرت ان کی روشن ہوتی، وہ تو رہن سہنی جڑی بینائی ہوگی دور ہو جانی ہے، کپ نظر آ جائے تو نہ ہو جانا بندہ. مبصرتن دیکھیے قرآن کس طرح واضح کرتا چلا جاتا ہے کہ باپ وہ نہیں جو تم ذہن میں سمجھے، تمہارے مفسر بتا رہے ہیں، اس سے تو بصیرت روشن ہونے والی بات تھی. اور یہ وہی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر رسول کہتا تھا، ادو اللہ ہے اداب بصیرت انا و من تبانی، ہم جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں اجازت بصیرت دعوت دیتے ہیں. میں بھی ایسا کرتا ہوں اور میرے فالوور جو ہوں گے وہ بھی یہی کریں گے. دعوت اللہ علامت بصیرت, یہ ہے جو مجھ سے رتن کہا ہے انہوں نے. یہ انہوں نے جا کے دلائل پیش کی, انہوں نے کہا کہ یہ تم یہ کہہ, دعویٰ یہ ہوتا ہے رسول کا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں خدا کی طرف سے یہ بات کہتا ہوں. اور وہ اسی کی تردید کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں برابر کی سطح پہ آؤ, اپنی طرف سے تم بات کرو, اپنی طرف سے ہم بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں کیا کروں, میں تو اپنی طرف سے کرتا ہی بات. وہ کہتے ہیں ہم نہیں یہ مانتے, یہ جھوٹ ہے جو تم کہتے ہو کہ میں خدا کی طرف سے. یہ ہے وہ بات جس کے لیے وہ ہر رسول کو کہتے کہ تو فریب کار ہے, تو جھوٹا ہے. یہ خدا کو الگ کر کے کس طرح سے خود آئے, پھر تو یہ اور وہ دونوں ایک جیسے ہو گئے. ایران کی پتہ کے پہلے مرحلے میں جب وہ گورنر ان کے ہاں کا قید ہو کے مدینے میں آیا, حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ میں صرف ایک بات کی وضاحت تم سے کرانا چاہتا ہوں, تم ایرانی وہ تھے کہ ہمارے ساتھ بات تک کرنا اپنے لیے وجہ تسلیم سمجھتے تھے, یہ بڑی ہی ذلت والی سمجھتے تھے عربوں کو یہ ایرانی. ان کے ہاں کبھی یہ ہوتا تھا نا کہ ان کے اندر کہیں مخالفت میں جو بچے گیا عرب بھی ہے تو وہ انکار کر دیتے تھے ان کے ساتھ لڑنے سے زیادہ, ان کے ساتھ دوستی تو ایک طرف رہی ہے, اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دشمنی کی جائے. کہ تو تم تو ہمیں یہ کہا کر دو, یہ شیر و شتر خردن و سوس مار شاہ نامے والا بعد میں بھی یہ کچھ کہہ دیا ان کے لیے کہ یہ قوم ہے اونٹنی کا دودھ دیتی ہے پیتی ہے دو ایسی چیز کھاتی ہے انسان ہے یہ. کہا کہ تم تو ہمیں یہ کچھ سمجھتے تھے, آج کیا بات ہے کہ یہی عرب وہاں جا رہے ہیں اور تم ان کے آگے آگے بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگ رہے ہو. تمہارا اتنا بڑا بادشاہ یز گرم وہ ایک پنچکی کے اندر چھپ گیا تھا جان بچانے کے لیے, سوچیے شہنشاہ ایران کا. انہوں نے پوچھا کہ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا بات ہو گئی, وہی عرب ہم ہیں وہی ایرانی تم ہو, آج یہ کیوں فرق پڑا؟ عزیزان ایمان ایک کافر کی زبان سے اعتراف ہو رہا ہے. کہنے لگے عمر بات بڑی صاف ہے, پہلے تم اور ہم سامنے آتے تھے, ہم ایرانی ہوتے تھے تم عرب ہوتے تھے, برابر کی یہ بات ہوتی تھی. اب جو تم آتے ہو تو ہم تو وہی اکیلے ایرانی ہوتے ہیں, تم عرب ہوتے ہو, تمہارے ساتھ خدا ہوتا ہے, یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. جھوٹ کیا رہا ہے عمر؟ یہ وجہ ہے, ورنہ عرب تو تم بھی ہو یعنی ہم بھی ہو, یہ بس یہ ایک گھر کا درمیان میں ان اللہ مانا. یہ بات وہ کہتے تھے کہ خدا کو بیچ میں سے الگ کر کے آؤ پھر مقابلے میں, یہ میں کر کے دوں. اس لیے وہ یہ جو نا آدھا شہر المبین, یہ نہیں کہ یہ جادو ہے عربی زبان میں شہر, وہ تو ہم نے بعد میں اس بات کو یہ کہا ہے, فریب کو کہتے ہیں ایسا فریب جو وضاحت پتہ نہ کرے, وہ مکیاولی سیاست والا فریب جو ہوتا ہے. آگے بات آ گئی نا ساری, جادو نہیں انہوں نے کہا تھا, آیات جو تھی دلائل جو تھے مجھ سے رتن تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ دعویٰ تمہارا جو ہے جھوٹ ہے, فریب ہے کہ خدا کی طرف سے. آگے بات واضح ہو گئی, وہ جہاد بےحا وس طے کا نقص ہم کچھ ہوں ظلم و علوم. کنسٹرکشن یوں ہے, وجہد بےحا ظلم وس طے کا نت تھا ان کچھ ہوں. بڑی اہم بات ہے ابھی نے کہا کہ یہ جو قوت کے نشے میں بدمست ہوتے ہیں, کیفیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے سامنے یہ دلائل اس قسم کے یہ پیش کرو, یہ لوگ بدھو نہیں ہوتے, یہ بات کو سمجھے نہیں, یہ بات کو سمجھتے ہیں. کہا کہ اندر سے ان کا من ان کا دل جو تھا وہ یقین کر گیا تھا کہ بات یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن وہ جو قوت کا نشہ تھا وہ اس اعتراف کے اوپر ان کو آنے نہیں دیا. ساری کہانی کیا گیا قرآن دو لفظوں میں. یہ جو کئی دفعہ بیٹھ کے سوچا کرتے ہیں کہ صاحب یہ بات میری تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے, یہ جو اس میں بڑے باد سیاست اور باب اقتدار ہیں کیا ان کی سمجھ میں یہ بات بھی نہیں آتی؟ وہ کہتا ہے سمجھ کی بات نہیں, سمجھ میں تو ان کے آگے بھی جو کچھ اس سے چھنتا نظر آتا ہے نا وہ اس کا اعتراف نہیں کرنا. اور یہی چیز ہے آخر میں جو ان کی موت کا باعث ہو جاتی ہے. جیسا نمان قرآن نے کہا تھا نفسیاتی تبدیلی کے اوپر دار و مدار ہے قوم کا. یہ جو چیز ہے نا کہ اندر سے دل ایک حقیقت کا اعتراف کر رہا ہو, باہر کی مفاد پرستی جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہی ہو, اندر ایک کنٹرڈکشن پیدا ہو جاتی ہے. یہ جو نفسیاتی کشمکش ہے یہ ان کی دوائی کا موجب ہوتا ہے. کامتے ہوئے ہاتھوں سے کبھی بھی نشانہ وہ گولی نشانے پہ جا کے نہیں لگا کر, وہ تو پوری خود اعتمادی ہونی چاہیے. اور جب بھی آپ کے یہاں کسی قسم کا ریب آ جائے, قرآن نے اسی لیے ریب کہا, شک نہیں کہا تھا, غالبا کتاب ہوگا ریب آتی. ریب کہتے ہیں اس قسم کی جو کشمکش پیدا ہوتی ہے اس سے جو ایک ذوق پیدا ہوتا ہے نا, کپ کپی پیدا ہوتی ہے, اضطراب پیدا ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں. کہا اس کتاب کے مطابق فالو کرو گے تو اس قسم کی کبھی کبھی پیدا نہیں تمہارے اندر ہوگی, ایک سیلف کانفیڈینس پیدا ہو جائے گا تمہارے. اور یونس نے کہا کہ ایک ایک تم میں سے جیت جیت کے اوپر بھی ہاری ہو جائے گا. یہ جو کیفیت ہے نا کہ اندر سے دل مان رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, باہر کی مسلحتیں جو ہیں وہ اس کو اعتراض کی اجازت نہیں دے. بڑی گہری کشمکش ہوتی ہے نفسیات کی, اس سے وہ مارا جاتا. اس سے قرآن نے آگے کہا نا کہ فنزور کیسا کانا عاقبۃ المفسدین, مفسد فساد کہتے ہیں ناہمواریاں پیدا کرنے والے, کہتا ہے کہ وہ جن کے پہلے اپنے اندر ناہمواری پیدا ہو گئی ہے پھر وہ قوم میں یہ کچھ پیدا کرتے ہیں, وعدہ کچھ کرتے ہیں اندر دل میں کچھ اور ہوتا ہے, قوم میں ناہمواریاں پیدا کرتی ہیں. کہتا ہے پھر دیکھو کہ اس قسم کے لوگوں کا دل میں یوں سیلف کنٹرڈکشن کی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے, ان کا انجام کیا ہوا کرتا ہے. آپ دیکھ رہے ہو کہ یوں نظر آتا ہے کہ تاریخی کہانی بیان کر رہا ہے قرآن, تاریخی کہانی میں کیا کچھ وہ کہتا چلا جا رہا ہے. بنیادی اور اساسی جو پرابلم اور مسائل اور ان کا حل ہے زندگی سے متعلق, اجتماعی حیات کے متعلق, یوں لفظوں لفظوں میں وہ بیان کرتا ہوا چلا جا رہا ہے آگے. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے, یعنی اسرائیل کی پوری درمیانی داستان یہاں نہیں آئی, وہ دوسرے مقامات پہ آئی. اس کے بعد اس کا آخری دور جو ہے جس میں پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام آتے ہیں, بات وہاں کسی نہیں ہو جاتی. اور یہاں اس نے فرعون کی داستان کے بعد فوری جو بیانہ جو ہے جس کے اندر بہت بڑی گہری مسئلے تھے, اقتدار فرعون کے پاس بھی تھا, اقتدار سلیمان اور داؤد کے پاس بھی تھا. یہی علاقہ جہاں ان کی مملکت تھی, یہ فرعون کی مملکت کا حصہ تھا, اسی علاقے میں فرعون کی مملکت بھی تھی, اسی علاقے میں عبد الرحمن اور داؤد کی مملکت بھی تھی, یہی علاقہ ہے. اب اس نے بتانا ہے مثبت طور پر دوسری جھلک کہ وہی سرزمین وہی اقتدار جب خدا کے رسولوں کے ہاتھ میں آتا ہے تو پھر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو یہ جو تھا نا کنٹراسٹ فرعون کی ملوکیت اور اس کے بعد ان کا دور شاہنشاہیت جسے کہتے ہیں, فوراً اس کے بعد قرآن کے لایا ہے. ولاقات آتا ہے نا داؤد سلیمان, پہلی چیز تو یہ کہ داؤد سلیمان کو مملکت ملی, وہ بزور شمشیر نہیں ملی ہے, نہ ہی وہ دہشت اور دہشت کی جناح پر اس کو قائم رکھ سکتے. آتا ہے نا علم, اس علم کے اندر تو یہ انسانوں کا خود اقتصادی علم جو کائنات کے متعلق ہے وہ بھی ہے, اور وہی کا علم بھی اس کے اندر شامل ہے. دونوں علم ہوتے ہیں نبی کے پاس. یہ نہیں ہوتا کہ وہاں کا وہ علم اس کو مل جاتا ہے اور اس کے بعد جب وہ علم والی بات ختم ہوئی ہے تو پھر یہ نبی جو ہے بالکل معاذ اللہ نہ جائے بڈی رہ جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آٹو میٹن ہوتا ہے یہ کہ وہاں سے تو یہ آگے بات اس میں اور ٹیپ ریکارڈر کی طرح اس نے یہ چیز جو تھی پلے بیک کر دی اور پھر اس کے بعد ڈبے کا ڈبا رہ گیا. اس کی تو ہستی بڑی عظیم ہوتی ہے. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین, کیا بات ہے, اس اور انتقاد کے لیے کافی ہے. خدا کے رسول بھی ہے, نبوت بھی ملی ہوئی ہے, مملکت عظیم بھی ملی ہوئی ہے, اور اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے, اس کے سامنے شکریہ نے کرے نیاز ہمارا جھکا ہوا ہے شہنشاہیت کے مقام پہ پہنچنے کے باوجود. کس بات پہ؟ تو اس نے اکثر مومنین سے ہم کو فضیلت, اکثر مومنین سب تو نہیں کہا, حالانکہ مقام یہ تھا کہ کیا سکتے تھے اتو چنڈی کا توڑیا جا گا وہ سمجھ آئے گا جو اتنا لمبے ٹرک والا سارے کا آگنا بیٹھا وہ نبوت اور شہنشاہیت کے مقام کے اوپر ہیں. یہ ہے صحیح علم کا نتیجہ. اور دلنا ادا کثیر من عباد المؤمنین, اور عباد المؤمنین میں انبیاء بھی آئیں گے کیونکہ قرآن نے خود کہا ہے. ایک طرف وہ یہ کہا ہے کہ کہو لا نفرق بین احد من الرسل, ہم ان رسولوں کی رسالت میں کسی قسم کا تفرقہ نہیں کر سکتے, فرق نہیں کرتے. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا رسل فضلنا بعدہم علی بعد, یہ رسول جو ہیں ان کو اس اعتبار سے کہ ان کے فرائض کتنے وسیع تھے, کام تھے, کتنے اہم کام انہوں نے کیے, بعض کو بعض کو فضیلت حاصل ہے. جب بعض کو بعض کو فضیلت حاصل ہے تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ نبی ہونے کی جو سے بھی ہم ایسے نبی ہوں جن کو ہم پہ بھی فضیلت حاصل ہے. تو اعتراض یہ کیا ہے کہ قد اللہ علی کثیر من عباد المؤمنین, کیسا حسین انتظار نہیں میں اس کو کہوں گا, ناز اور نیاز کا انتظار اسے کہیں گے کہ فضیلت بھی اپنی کا معلوم ہے. یہ ہے ساتھ اس کے یہ بھی ہے کہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ تمام مومنین سے ہم اصل میں ہو سکتا ہے ہم سیکھ گیا. ضمن بات یاد آ گئی, ہمارے ہاں عام طور پہ انسان کے متعلق کہا گیا ہے یہ اشرف المخلوقات ہے. ٹھیک ہے, اپنے متعلق آپ کچھ کہنا ہو تو ہمارے ہاں والے تو خدا سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, خود بھی کچھ کہنا ہو. یہ قرآن میں اشرف المخلوقات نہیں ہے, وہاں بھی یہ لفظ ہے کثیر من خدا کی مخلوق میں سے اکثر کا اس کو کبھی دکھاتا ہے. کیا پڑتا ہے کیا کیا اس کی مخلوق ہے, کہاں کہاں باقی ہے, اتنا بڑا دعویٰ ہم یہاں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں جن کے متعلق ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے, کہ ہم سب بھی اشرف ہیں. قرآن ہے یہ جانے مان, یہ اس کا دعویٰ نہیں ہے اشرف المخلوق انسان کو جو کہا ہے کثیر اکثر مخلوق جو اس کی ہے اس میں سے ہم کو, اور مخلوق میں تو پھر یہ آپ کے یہاں کے سارے یہ حیوانات اینیمل درندے چرندے وغیرہ سب مخلوق ہیں. لیکن کیا معلوم ہے کہ اس کی مخلوق کی کوئی انتہا ہے؟ تو یہ دعویٰ کر دینا ابھی سے یہ تو دعویٰ بادل ہو جاتا. قرآن تو اس کا سرٹیفکیٹ نہیں ہو سکتا تھا, اس میں نہیں دیتا. ہم خود آپ سے آپ کو ہی کہہ رہے ہیں اشرف ساڈا منہ دیکھو اشرف المخلوق کا آدمی. ویسا سلیمان داؤد, یا سے ایک چیز اور چل سلیمان کا لفظ وارث لے لیتے ہیں اپنی زبان میں ہم, تو داؤد ان کے بیٹے تھے جو سلیمان, داؤد کے وارث سلیمان ہوئے. اب یہاں سے بات آ گئی کہ صاحب وہ بادشاہ تھے نا, ٹھیک ہے, تو پھر بیٹے کو وراثت میں مل گئی نا بادشاہ, چل گئی سند آ گئی کہ وراثت میں بادشاہ مل سکتی. ان سے پوچھئے کہ وہ تو نبی بھی تھے حضرت داؤد, حضرت سلیمان نبی بھی تھے, تو وراثت میں آئی تو دونوں چیزیں آنی چاہیے نا. تو اب نبوت بھی وراثت میں آ رہی ہے اور مملکت بھی وراثت میں آ رہی ہے. وراثت کے معنی وہ جو ہم اپنے یہاں دیتے ہیں, یہ سوال ہی نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں کی استدعا ہے. خدا نے تو اپنے آپ کو کہا ہے کہ ہم وارث ہیں کائنات کے, تو وراثت اگر باپ کے بعد بیٹے کی ہو تو اللہ میں پیو پڑا ہے وارث بن جاتا. یعنی عجیب صورت ہے, وہ بار بار کہتا ہے کہ بابا ایک مقام پہ ایک لفظ آئے دوسرے مقامات میں دیکھو کہ اس کا معنی کیا ہے. نہیں, ہم اسی ایک مقام پہ آ جاتے ہیں اپنے ہاں کا وہ ترجمہ کرتے ہیں پنجابی کی قرآن اترے ہیں اور اس کے مطابق پھر اس کے اوپر تنکوں کے اوپر ہاتھی گزارتے ہیں پل بنا کے. وراثت میں یہ چیز آ سکتی ہے اور پھر یہ وراثت والی بات جو پھر اولاد میں چلتی ہے وہ پوچھو نہیں پھر وہ اولاد کیا کہ کیا بندی کریں گے. ورثہ کے معنی اس طرح کا وارث نہیں ہوتا جو باپ کے بعد بیٹا ہو, اس کے معنی مالک کے ہوتے ہیں, سکسیسر کے ہوتے ہیں, کسی گھر سے بھی کوئی آئے جس کے قبضے میں کوئی چیز ہو وہ ہوتا ہے اس کا وارث. ورثہ کا معنی یہ ہوتا ہے انہیرٹ کرنا جسے ہم کہتے ہیں نا, یہ وہ معنی نہیں ہوتے کسی چیز کا قبضے میں ہونا. اسے کہتے داؤد کی مملکت کتنی بڑی تھی, اس کے بعد سلیمان جو تھے وہ ان کے قبضے میں آئے, ان کی ملکیت میں آئی, ان کے پاس آئی, جسے کہیں گے ہم عربی زبان میں وہ اس کے وارث ہوئے, جسے ہم کہتے ہیں اس کے مالک ہوئے. باپ اور بیٹے کا سوال نہیں, اور اگر یاد رکھیے باپ اور بیٹے کا بھی سوال ہو, جتنی کوالیفیکیشن, جتنی دوہر, جتنی خصوصیات کسی خاص ایک منصب کے لیے چاہیے, اگر وہ کسی باپ کے بیٹے میں موجود ہیں تو اس بیٹے کو کیوں نہ ملیں جناب. میں اس لیے کہ یہ اس کا بیٹا کیوں ہے, یہ چیزیں اس کے بیٹے ہونے کی وجہ سے نہیں ملیں گی. انفرادی طور پر خود اس میں یہ چیزیں موجود ہیں. تو قرآن جہاں کسی بیٹے کو اس لیے مستحق نہیں قرار دیتا باپ کی تمام چیزوں کا, تو نیز اس کو اس لیے کہ اس کا بیٹا ہے, اسی طرح سے وہ کسی بیٹے کو ڈسکوالیفائی نہیں کرتا اس بنا پہ کہ ساری خوبیاں تم میں موجود ہیں, ٹھیک ہے, لیکن تم کو اس کے بیٹے ہو اس لیے تم نہیں بن سکتے. یہ الگ بات ہے کہ اتہاس کے تقاضے ایسے ہوئے ہماری تاریخ میں کہ انہوں نے کہا کہ اس سے شایدہ اس کا پڑ جائے گا کہ شاید بیٹے کی حیثیت کو یہ دیا. اگر تو عمر کو جب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا گیا عبداللہ بن عمر جو ہیں یہ اس وقت تو مملکت میں سب سے زیادہ ہمیں معذور نظر آتے ہیں, وہ تو انتخابی تھی, خلافت جو تھی, تو آپ ان کو کیوں نہیں سجیسٹ کر دیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, مجھے بھی معلوم ہے اس بچے میں یہ بڑی خوبیاں ہیں, اس نوجوان میں ایسی ہیں, لیکن احتیاط کا تقاضا بہتر ہی ہے کیونکہ ابھی ایران کا اثر غالباً ان لوگوں کے اوپر کہیں آ سکتا ہے کہ جہاں یہ معروسی چیز تھی. تو ایک کوالیفائیڈ کو چھوڑ دینا جو ہے اس سے ایسا نقصان نہیں پہنچے گا جیسا اس کی وجہ سے اگر یہ اثر فقیر بات ہوگی نا کہ عمر کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس پر یہ چیز مل گئی ہے, یہ تباہ کر کے رکھ دے گی قوم کو. اس لیے نہ صرف یہ کہ وہ یہ نہیں کہ ان کو نامزد نہیں کیا, وہ جو انہوں نے سجیسٹ کیا تھا نا, وہ جو کاؤنسل بنائی تھی انتخابی, کہا تھا کہ اس بیٹے کو اس کاؤنسل کا ممبر بھی نہ بنانا. تو میں نے عرض کیا نا کہ ورثہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ انہیریٹ کر کے وارث ہو جاتا ہے. پالا یا یو الناس کل لنا من تقیر و اوتینا من کل شیء ان ھذا لھو الفضل المبین. اگر تو سلیمان علیہ السلام کے تذکرہ جلیلہ میں دو تین چیزیں آئیں گی جن کے اوپر غور کی ضرور قابل من تو کتا ہے, ترجمے آپ کے یہاں کی تفسیر ہے ساری, پرندوں کی بولی ان کو سکھائی گئی اور آگے ہے ھذا لھو الفضل المبین, انہوں نے کہا یہ بھی خدا کا بہت بڑا فضل ہے, پرندوں کی بولی وہی کے ذریعے سکھائی گئی ہوگی نا, عام تو ہے نا, پرندوں کی بولی سکھائی گئی. یہ کون تھا یہ فضل عظیم ہے صاحب جس کا ذکر پرندوں کی بولی. اب آپ دیکھیے اس کے بعد پھر جب دلائل ہمارے ہاں لائے جاتے ہیں, نام ان کا دلائل رکھا جاتا ہے, تو پھر آپ دیکھیے تو جی وہ ٹھیک ہے پرندے ہمارے آپ کی طرح تو نہیں بولتے, لیکن ان کی حرکات تکنات چاہتے ہیں ان کا چیچی چیچی, یہ جو چیڑی مار ہوتے ہیں پرندوں کو پکڑنے والے جتنے ہیں وہ خوب پہچانتے ہیں ان چیزوں کو, کیا بھی ایک چیز کو چاہتے ہیں, کیسے آواز دیتے ہیں, ان کو دھوپ لگی ہے, وہ خوب پہچانتے ہیں ان چیزوں کو, وہ ہے ان چیزوں کو. تو اگر یہ وہ چیز تھی تو جن کو چیڑی مار بھی جانتے ہیں, تو یہ خدا کے پیغمبر کو وہی کے ذریعے یہ باتیں بتانا اور اس کا کہنا آزاد نہ ہوا فضل المبین, کیا بات ہے اس فضل المبین منتے کس طرح آگے جا کے خود آتا خود خود آتا ہے اسی تو آ چکی راہ جڑا ہوں گا کیونکہ یہ حدود ہے. کسی نے آگے جا کے آتا ہے کہ وہ ایک وادی میں سے گزرے, وہ چیوٹی ان کی وادی بھری ہوئی تھی اور وہ چیوٹی جو تھی ابھی آتا ہے ان نمل, سورت کا نام ہی وہاں سے ہے نمل چیوٹی جو کہتے ہیں, تو وہ وادی کی چیوٹیوں کی تو وہ جو ان کی سردار تھی چیوٹی اس نے جو آئی تھی باقیوں کو کہ دلوں میں گھس جاؤ, سلیمان آ رہا ہے اس کا لشکر آ رہا ہے کتل دے گا, وہ سب بھاگی جو دل میں جھک گئی. یہی بڑی چیز کیوں کی من تو چپتا ہے یہ سارا کچھ. اور پھر آگے جو تھا کہ وہ ایک ریت تھا اس نے کہا کہ میں اس کا تخت دور لے کے آتا ہوں, آنکھ ڈھکنے کے عرصے میں اور وہ یہاں آئی اور وہ یہاں, یہ سارا شاید واد کے لیے بڑی دلچسپ چیز, سامری کے لیے اس میں بڑھانا چاہیے. اور پھر جب بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ میرے داستان کے لیے تو وہ تو پوچھو نہیں, میرے داستان ہی جب ہوئی وہ واضح ہوئی چیوٹیوں کی, چیوٹی جو اس کی ملکہ تھی اس کے متعلق تفسیروں کے اندر آپ کہاں دیکھیے چیوٹی کے متعلق لکھا یہ ہے کہ وہ بھیڑیے کے برابر تھی, کہا لنگڑی تھی, نام تک دیا ہوا جرمی یا جرمس نام بھی تھا اس کا, نام بھی اکیلی کا نام یہ کچھ اگر نہ ساتھ اس کے لگائے سورن کوٹ نہ بنا دے گا سب ساری تفصیلوں میں آپ کو منتر کو ٹائر انہوں نے بولیاں سمجھ لے سکتا ایک بات ہے ساری جس میں ان سے کہیے کہ صاحب یہ بات آپ کو کیسے پتا چلا کہ بھیڑیے کے برابر کی نام اس کا یہ تھا ان سے میں نے کہا وہ کتاب میں لکھا ہے تفصیل میں لکھا ہوا ہے ان کے لیے تو تفصیل میں لکھا ہے وہ تفصیل والا جو بیگاوی ہے اس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تمہیں کیسے پتا چلا جی تو ہم سے پتا چل گیا اس سے بھی تو کوئی پوچھنا چاہیے اور یہ بات ایسی نہیں ہے جو کہ مجھے کل یہ تاریخی بات کہہ رہے ہیں نا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک یورش ہے ایک انہوں نے حملہ کیا ہے یروشلم سے وہ چل رہے ہیں یمن میں پہنچ رہے ہیں ملکہ سبا کا جو ملک ہے تاریخی چیز ہے تاریخ میں یہ واقعات موجود ہیں اس دور کی تاریخ مرتب ہوئی ہے اس راگوبر کا اس نے پتہ دیا ہوا ہے مثالات دیے ہوئے ہیں اب یہ تاریخ کی ایک بات ہو گئی تو کوئی تاریخی سند ہونی چاہیے نا اس کے کہنے کے لیے کہ بھیڑیے جتنی تھی گندی تھی گرمی تھی نہیں کوئی ان لوگوں کو سند دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ خود سند ہو وہ لکھ جاتے ہیں اور اس کے بعد آنے والے جو ہیں ان کے لیے کوئی وہ لکھا کر دوں گا آپ ان دارالعلوموں کے جو طالب علم ہوتے ہیں کبھی ان سے بات کیجیے اسے کیا تمہیں کیسے پتا کبھی میں نے کتاب میں پڑھا یہ کہتے ہیں میں نے کتاب میں پڑھا کتاب میں پڑھے یعنی یہ آپ کے ہاں ہے علم کی سب ان سے کوئی نہیں پوچھتا یعنی یہ چیز کہ حضرت آدم علیہ السلام جمعۃ الوداع سے پیدا ہوئے تھے تم دس دن وہ آدم تو پہلا جڑا جن ہے تم کتنے سے کھلوتا ہے جو تم پتا کہ جمعہ والے دن جمع اور یہ درس قرآن کریم ریڈیو کے اوپر اناؤنس ہوا یاد ہوگا آپ دینے والے کون تھے آپ کے سابقہ مذہبی امور کے وزیر مملکت تھے اسلامیہ پاکستانی مکہ کے اجار والی گالا نا اس سے بڑی فرق کیا ہوتی ساری دنیا کو کون کہنے والا اتنا ممتاز ریڈیو کے اوپر بین الاقوامی نشریات بھی ہو رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ بیان ہو رہی ہے اور وہ فضیلت بیان کر رہے تھے جمعہ کے اجار کی پہلی فضیلت ہوگی بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ جو تاریخی واقعات ہیں ان کے لیے تو تاریخ کی سمجھیں آپ کے پاس ہونی چاہیے لیکن کتاب میں لکھا ہے تفصیل میں لکھا ہے منطق کو پہلے اس زمانے کی تاریخ سے پوچھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں دیکھی اور آپ نے بھی یہ دیکھی یہ تیز رفتار تیر کے معنی ہوتا ہے اڑ کے جانے والی چیز پرندے کو تیر کہتے اس لیے اور اسی سے آپ جانتے ہیں ایروپلین کو طیارہ کہتے ہیں آپ یہ وہی تو ساتھ ہے تیر ہی ہے یہ اور یہ اس لیے تیار انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ یہ بہت تیز جاتا ہے اس زمانے کے گھوڑوں کے رسالے ہوتے تھے فوجی اور اس دور کے اندر تو پھر یہ تیز رفتار گھوڑے جو تھے یہ تو بڑی ایسٹ کی چیز تھی حضرت سلیمان کی مملکت بڑی وسیع تھی قرآن نے بتایا ہے کہ ان کے پاس لوہے کا سامان بھی تھا ان سے کہا نا کہ ان کی کشتیاں جو تھیں وہ کتنا سفر دن میں کر لیا کرتی تھی یہاں جو ان کے ہاں فوج تھی بڑی خشکی کی فوج قرآن نے کہا ہے کہ اس کے اندر یہ باہر کے واشی کوہستانی قبائل بھی تھے وہ ان کے لیے بڑے بڑے قلعے بناتے تھے بڑے بڑے برتن بناتے تھے یعنی اس قسم کا جو کام ہے پتھر کاٹتے تھے یہ اس قسم کا کام جو فوج میں آج بھی شاہراہ کراکرم بنانے والے جو تھے اس میں دونوں قسم کے تھے یہ جو لوگ کوہستانی صحرائی وہاں کے باشندے میر لیبرر ان کو وہ دل کہہ کے پکارتا عربی زبان میں ان کو کہتے تھے یہ صحرا نوردوں کو اور جو ان کے یہاں ٹیکنیشین تھے انجینئر تھے ان کو وہ انداز کہتا ہے قرآن چاہیے بات نہیں قرآن نے کہا ہے کہ ابراہیم حضرت سلیمان اسلام کی اس لشکر کے اندر یہ کوہستانی آبادیاں بھی تھیں اور وہ اس زمانے کے یہ جنگلی یہ ہمارے ہاں سے یہ لال پور اور منتظمری کا جو باغ آباد کی ہے ہماری زندگی میں جو ہمارے بچپن میں آباد ہوئی ہے وہاں کے جو اوریجنل رہنے والے ہیں آج بھی ان کو جانگلی کہتے ہیں عربی زبان میں اسے الجن کہتے ہیں وہ الناس معانست سے ان کے ہاں سوشل اینیمل شہروں کے رہنے والوں کو جو سوسائٹی میں رہتے تھے وہ تو عجیب کون تھی الناس تو معانست سے ہے اور وہ رہتے تھے جو آنکھوں سے وہ جو سانس وہ بھی تھے ناس بھی تھے یہ بھی تھے کشتیاں بھی تھیں ان کی فوج میں اور اس کے ساتھ گھوڑوں کا رسالہ بھی ان کے ساتھ بہت آگے چل کے دوسرے مقام پہ جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر وہ ایک دن ذرا اس کی انسپیکشن کرنی چاہیے آج کے دور میں یہ کرتے ہیں وہ پریڈ دیکھنا کہتے ہیں نا آج کل سب یوں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کو کھڑا کیا انسپیکشن کی اور ایک ایک تو وہ پرچی دیتے گئے شاباش دیتے گئے تو نظر آتا ہے کہ ان کے ہاں یہ گھوڑے جو تھے وہ خاصا ان کے ہاں گھوڑوں کا بھی لشکر تھا قرآن بتا رہا ہے گھوڑوں کی ٹریننگ کے لیے خاص اب بھی ہمارے ہاں جو پولو والے جو ہیں نا وہ گلگت والے مشہور ہیں سارے پاکستان میں جو بہترین پولو کے کھلاڑی ہیں خاص قومیں خاص قبیلے ہوتے ہیں خاص فن کے وہ ماہر ہوتے ہیں تاریخ میں یہ ملتا ہے قبیلہ پیر اس زمانے کے اندر یروشلم کے بعد کے علاقوں کے اندر جو گھوڑے پالتے تھے گھوڑوں کو سجاتے تھے فوج کے اندر ملازم ہوتے تھے جو گھوڑوں کے اوپر منطق کے معنی ڈھولی نہیں ہوتی فن ہو جو چیز کسی کو ٹرین کرنے کے لیے سکھائی جاتی ہے یہ ہوتا کہا کہ یہ ٹھیک ہے گھوڑوں کا لشکر بھی تھا وہ فن والے بھی تھے لیکن ان کی کیفیت یہ نہیں تھی کہ اس طرح ان کو ملازم کیا اور آپ ان کو جانتے ہی نہیں تھے خود بھی اس فن کے باہر تھے اور ہونا ہی چاہیے منتو کو طے آگے چل کے میں عرض کروں گا کہ وہ حدود کیا تھا نبل تو ابھی ہے تھوڑا سا وقت او ہو تھوڑا سا منتو کا طے اونچی نہ مل کل شہر دیکھو تو کیا بات قرآن کیا رہا تو ایک مملکت کے استحکام کے لیے جن جن کاغذات کی ضرورت تھی سلیمان کا وہ حاصل تھی اور یہ تھی وہ چیز جس کے اس کو کہتا تھا کہ انا حاض اللہ فضل المبین خدا کا کتنا کھلا ہوا فضل ہے میرے حال کی اتنی بڑی مملکت مملکت کے استحکام کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سارے آرٹلری موجود ہے انفینٹری موجود ہے وہ گھوڑوں کے رسالے موجود ہیں نیوی موجود ہے ان کا علم بھی مجھے موجود ہے یہ نہیں ہے کہ میں ان پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوں خود بھی سیکھا ہوا ہے وہ جو تھا نا سلیمان کو ہم نے علم بھی دیا تھا یہ سب چیزوں کا علم وہ ہوشیرا یہ آگے ہوا ہے وہ ہوشیرا نے سلیمان جنود اشرا کے معنی ہوتا ہے جمع کرنا لوگوں کا اس زمانے کے اندر یہ فوجیں جمع کی جاتی ہیں عربی زبان میں اس میں کہتے تھے حشر اول اور حشر دوم وہ آتا ہے اس کے لیے جنود جا دس لشکر تھے اس کے سلیمان کے جمع کیے ہوئے تھے من الجن میں والان سے وہ تیر تیر کا لفظ ہے اب یہ کہ صاحب سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جن بھی تھے اور جن جو جن پوچھ وار ہو جانا جنہوں ٹول بجا بجا کے کر دیتا ہے دلی بھی نسل چلتا ہے ٹول بجاؤ جن چلا جانا اور جس خلاف اور جن بھی تھا نسل ہونا دیکھو یہ وہ آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ انہیں سرکشی کرتے تھے تو وہ زنجیروں سے وہ ڈوریاں پہنا دیتا تھا ان کی وہ جنوں کو بیڑیاں پہنایا تھا جن بھی کوہستانی قبائل صحرائی قبائل جنگلی قبائل وہ بھی تھے لشکر کے اندر کنگس بھی دانشور بھی تھے اس کے اندر نیشن بھی تھے اس کے اندر وہ پیر گھوڑوں کا لشکر تھا بار بار برف رفتار باد پا اور ان کو سدھارنے سکھانے والے قبیلہ اب پیر تھا وہاں وہ لوگ بھی فہم یوزعون یہ یوزعون جو ہے وضع کہتے ہیں یہ فوج کا ڈسپلن جو قائم رکھا جاتا ہے کہ اس میں جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوج اگر راستے پہ چل رہی ہے تو وہ قدم ملا کے چلتے ہیں بھائی ان کے باہر ساتھ ایک ہوتا ہے ذرا ان سے اونچا کیپٹن کہہ لیجئے یا ان کے یہاں کا صوبے دار کہہ لیجئے وہ نگاہ رکھتا ہے تو کسی کا غلط قدم تو نہیں اٹھ رہا آگے پیچھے تو نہیں پڑ رہا صاف سیدھی رہ رہی ہے یہ عرب اس شخص کو واضح کہتے ہیں. وہاں سے یہ لفظ یوں جاؤں کہ وہ تمام جتنی بھی یہ فوج اور لشکر اس کے تھے جو مشتمل تھے ان لوگوں کے اوپر, جنگلی اور پہاڑی بھی, میدانی بھی, گھوڑوں والے بھی, بادبانوں والے بھی, ان تمام کے اندر وہ ملٹری ڈسپلن کو قائم رکھتا ہے. یوز اون کیا لفظ, اور میں نے کہا نا کہ وہ تو عربوں سے پوچھ لیں. یہ جو شخص اس طرح سے چلتی ہوئی فوج کے قدموں کو دیکھتا تھا نا کہ آگے پیچھے کسی کا قدم نہ پڑے, اور پڑے تو وہ فوراً کہتا تھا نا, اپنے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یہ چلتے ہوئے فوراً لڑکارتا ہے اس کو, یہ تھا جو باتیں. تو نظر آتا ہے کہ یہ فوج ہی کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو پھر وہ پورے ڈسپلن کے اندر وہ رکھتے تھے. ڈسپلنڈ فوج تھی حضرت سلیمان کی, مشتمل تھی ان تمام مختلف فوج کے شعبوں کے اوپر, بری بھی باہری بھی, بری کے اندر وہ پیدل چلنے والے بھی اور پھر یہ گھوڑ سوار بھی, ان میں ڈسپلن بھی کام ہوا ہوا تھا. اب وہ یہ بتا رہا ہے یہ تذکرہ کر کے کہ مملکت کسی کو مستحکم رکھ کرنا ہو تو اس ساز و جراب کی ضرورت ہوتی ہے, یہ خالی نبوت سے کام نہیں ہوتی. نبوت تو وہ ڈسپلن کام کرتی ہے, باقی یہ ساری چیزوں کی ساز و جراب کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے قرآن نے جو کہا ہے پہلی مملکت اسلامیہ تو ہمارے ہاں مملکت ملنے والوں کو کہا ہے کہ اپنے ہاں تعلیم کتاب و حکمت سے ان کی سرحدوں کی حفاظت کرو. یہ بھی ضروری چیز ہے. یہ نبی محض ایک وائز نہیں ہوتا, یہ محض اللہ سکھانے والا پورے طریقت نہیں ہوتا. مملکت قائم کرتا تھا اور مملکت کے استحکام کے لیے جن ذرائع سامان و جراث کی ضرورت ہے قرآن ان کی تفصیلیں بھی دیتا ہے. اور یہاں سے ہم آ جائیں گے وہ حتی اذا آتا ولا واد نمل, وہ اسی والی بات کہ پھر جب وہ وادی نمل میں آیا جہاں کہا گیا کہ وہ چونٹیاں وہاں تھی, بھیڑیے جتنی بڑی چونٹی ان کی ملکہ تھی, لنگڑی بھی تھی, پتہ نہیں لنگڑی بھی کیوں ہو گئی تھی, تو وقت ہو گیا چیک ہے. اب یہ آج وقت ہو گیا ہے, اب یہ یہاں سے ہم سورہ النمل کی 70ویں آیت تک ہم آ گئے, 18ویں آیت سے وادی النمل سے ہم آئندہ شروع کریں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.